بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 8 مارچ 2013 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی کے خصوصی مشیر برائے تربیتی امور محترم جناب رحمۃ اللہ بٹر صاحب نے خطاب جمعہ میں دین حق کا اصل تقاضا کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وقال جل وعلا لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز وقال جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو کرہ المشرکون یا ایھا الذین آمنوا حل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات, آپ نے ایک جمعہ چھوڑ کر اس سے پہلے سورہ حج کی آخری دو آیات کے بارے میں بیان سنا, جس میں اس چیز کو واضح کیا گیا کہ بندہ مومن سے اللہ کے تقاضے کیا. وہ پہلی آیت میں جو تقاضے بیان ہوئے وہ تھے کہ آؤ ارکان اسلام ادا کرو, پھر پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اختیار کرو, پھر آگے بڑھ کر اور بلائی کے کام کرو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پائے. یہ انفرادی حیثیت میں ہر بندہ مومن سے اللہ کا تقاضا ہے. اگر ان تین تقاضوں کو پورا کرو گے تو تمہیں اللہ سے فلاح کی امید رکھنی چاہیے. اگلی آیت میں پھر وہ فریضہ جو ہے بیان کیا گیا کہ جو ختم نبوت کی وجہ سے اس امت پر عائد ہوتا ہے. فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد. اب یہی کام نہیں کرنے کہ اپنے لیے جو ہے تم عبادات کا اہتمام کرو, پوری زندگی میں اللہ کی بندگی کرو اور پھر نیکی کے کام کرو بھلائی کے کام کرو. نہیں, آگے بڑھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کرو. کیوں ہو بھائی تباہ کم, مسلح نے اس کے لیے تمہیں سلیکٹ کر لیا. اور یہ آپ کو معلوم ہے ختم نبوت کا تقاضا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسل کو مبعوث فرماتا رہا. وہ اپنی اپنی قوم کی طرف رسول ہوتے تھے, اپنے اپنے علاقے کی طرف رسول ہوتے تھے, اپنے اپنے دور کے لیے رسول ہوتے تھے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اللہ تعالی نے اس ہدایت کو کامل کر دیا اور دین کو بھی کامل کر دیا، اور پھر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس پیغام کو انسانوں تک پہنچایا. لیکن آپ کی بعثت پوری انسانیت کے لیے، آپ نے پوری انسانیت تک نہیں پہنچایا بلکہ ایک امت تک پہنچایا، ایک گروہ تک پہنچایا. ان پر شہادت کے تقاضے پورے کیے ہیں، پیغام بھی پہنچا دیا، اور اس کے مطابق اللہ کا عدل پر مبنی نظام بھی قائم کر کے دکھا دیا. کیونکہ یہ دو ہی چیزیں ہیں جن کے لیے اللہ تعالی ہر رسول کو مبعوث فرماتا رہا. جو بھی رسول اللہ تعالی نے مبعوث فرمائے ہیں ان کی بعثت کے یہ دو تقاضے ہوتے تھے، جس کو سورہ الحدید کی آیت میں بیان کیا گیا ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم بھیج رہے ہیں اپنے رسولوں کو بینات دے کر، وہ نشانیاں دے کر کہ انسان پہچان لے یہ اللہ کے رسول ہیں. کیوں؟ اگر انسان پہچانے ہی نہ تو حق تبلیغ ادا نہیں ہوتا، حق رسالت ادا نہیں ہوتا، حجت قائم نہیں ہوتی. اگر انسانوں کو، اس قوم کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے فرستادہ ہیں، تو اس کی وجہ سے عذر ختم نہیں ہوتا. اس لیے اللہ وہ نشانیاں دے کر بھیجتا رہا ہے ہر رسول کو کہ قوم اچھی طرح پہچان لیتی تھی یہ اللہ کے رسول. یہ نہیں ہے کہ انہیں پہچانا نہیں، نہیں، ہر قوم پہچانتی رہی ہے کہ اللہ کے رسول ہیں. یہ چیز آڑے نہیں آئی کہ انہیں لاعلمی رہی ہے ماننے، جاننے میں کہ اللہ کے رسول ہیں کہ انہوں نے نہیں مانا، نہ ماننے میں دوسری رکاوٹیں آتی رہی. وہ رکاوٹیں کیا ہیں؟ کہ جب بھی کوئی رسول آیا ہے کوئی نہ کوئی نظام قائم ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے اس قوم میں جن کی طرف رسول بھیجے کوئی نہ کوئی سردار تھے، کوئی بادشاہ تھے، جن کو جو ہے انہوں نے اب اللہ کی حاکمیت کو چھوڑ کر اپنی حاکمیت قائم کی ہوتی تھی، اور جو بھی ان کے حواری ہوتے تھے انہیں مفادات حاصل ہوتے تھے اس نظام میں، ان کے لیے رتبے تھے، ان کے لیے مختلف قسم کے جو ہے مفادات تھے. وہ تھے جو آڑے آتے رہے ہیں حق کو نہ ماننے میں، وغیرہ یہ نہیں ہے کہ کسی قوم نے پہچانا نہیں یہ اللہ کے رسول ہے کہ انہیں پتہ ہی نہ چلا ہو. نہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم وہ بینات ہر قوم کو دے کر بھیجتے رہے ہیں، ہر رسول کو دے کر بھیجتے رہے ہیں کہ تاکہ اچھی طرح اس قوم کو پتا چل جائے یہ اللہ کے رسول. نہ قرآن مجید میں سے میں گواہی بھی دے سکتا ہوں، دیکھیے اللہ تعالی نے خود بیان کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس رسول کا ذکر ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بار بار ذکر ہے، کئی کئی صورتیں ان کے آواز پر مشتمل ہیں. وہ کن کی طرف رسول تھے؟ فرعون کی طرف رسول تھے، اللہ نے انہیں بھیجا اذھب الی فرعون انہ طغی. کیا فرعون کو پتا نہیں چلا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے فرستادہ ہیں؟ اچھی طرح جان گیا تھا اور اچھی طرح جانتا، اور اس کی قوم کو بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. ناچے قرآن مجید میں گواہی موجود ہے، اللہ تعالیٰ جو دلوں کے بھید جاننے والے ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں کہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ اللہ کا رسول. وہاں سورہ نمل میں ذکر ہے، یہاں اس کا ذکر ہے، وہاں فلما جاتہم آیاتنا مبصرتن، جب ان کے پاس ہماری وہ نشانیاں پہنچ گئی جو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی کہ وہ پہچان لیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے. قالوا ھذا سحر مبین، کہنے لگے یہ تو کھلا جادو. وجاہدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، انہوں نے انکار کر دیا ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی رسول کا، کس بنیاد پر؟ ظلم کرتے ہوئے اور اپنی برتری کی بنیاد پر. ظلما وعلوا، قرآن مجید کہتا ہے اس وجہ سے نہیں مانا، انہیں سرداری ملی ہوئی تھی، بادشاہت ملی ہوئی تھی، مفادات تھے اس کے ساتھ وابستہ، اور ظلم کیا ہے انہوں نے نہ پہچان کر، نہ جو ہے اسے مان کر. وگرنا واسطہ کا نہ تھا انفسوہم، ان کے دلوں میں پورا یقین تھا کہ یہ اللہ کے رسول. یہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں جو سینوں کے بیدوں سے وقت، کہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ اللہ وہ نشانیاں دے کر بھیجتا رہا ہے کہ قوم کو پتہ چل جائے، اچھی طرح پہچان لے کے یہ اللہ کے رسول ہیں، کیوں اگر پہچانے نہیں تو حجت ختم قائم نہیں ہوتی، عذر ختم نہیں ہوتا، پھر تو عذر قائم دیتا ہے، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو اس لیے بھیجتا رہا ہے کہ کسی کے پاس قیامت کے دن عذر نہیں رہ جائے گا پیش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نشانیاں دے کر رسولوں کو بھیجا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کون سی نشانی دے کر بھیجی ہے جو ان کی نبوت کی دلیل ہے؟ وہ یہ ہے نشانی جو آج بھی موجود ہے اور پوری انسانیت کے لیے چیلنج ہے، کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ کلام اللہ کا ہے، کسی انسان کا نہیں. اور قرآن مجید نے کس دعوے کے ساتھ اسے پیش کیا ہے؟ قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اے انسانوں اگر تم شک میں ہو اس میں کہ جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ کلام نازل کر رہے ہیں، اگر اس میں شک میں ہو کہ کسی انسان کا کلام ہے، فاتو بے صورت میں مثلی ودو شہداکم من دون اللہ، تو تمہارے لیے چیلنج ہے، تم سارے مل کر ایک صورت بنا لو، ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت کے مطابق بنا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا کلام ہے، اور تمہیں تو بڑی اس پہ فخر ہے کہ ہمارے اندر جو ہے کتنے بڑے بڑے شاعر ہیں اور کتنے قصیدہ گو ہیں اور کتنے جو ہے ہم زبان دان ہیں، کیونکہ باقیوں کو تو اجمی کہتے تھے، گونگے، اور خود کو کہتے تھے ہم زبان رکھتے ہیں. تو فرمایا اگر ایسا ہی ہے، تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو تم بھی ایک صورت بنا لو. فلم تفعلوا، اور اچھی طرح کام لو، اگر تم نہ کر پاؤ، ولن تفعلوا، اور تم ہرگز نہیں کر پاؤ. یہ آج بھی چیلنج ہے قرآن مجید کا پوری انسانیت کے سامنے، کہ تم نہیں کر پاؤ گے اور ہرگز نہیں کر پاؤ گے. تم یہ کبھی بھی چیلنج قبول نہیں کرو گے، تو آؤ پھر مان لو یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کیونکہ آج تک جو ہے کسی نے جرت نہیں کی کہ وہ ایک بھی صورت بنا لائے. تو اگر نہیں ہے تو پھر یہ اللہ کا کلام ہے، مانو. اور نہیں مانتے، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی عذر نہیں ہے کہ قیامت کے دن تو پیش کر سکو. فتقوا النار التي وقودها الناس والحجارۃ، تو باؤ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو اس جہنم کی آگ سے، کہ جس کے ایندھن بننے والے ہیں انسان اور پتھر. یہ ہے وہ جو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بینات دے کر بھیجتا رہا، اور اس بینات کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ قریش کو اچھی طرح علم تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور حق ہے، اچھی طرح جانتے تھے. اصل کیا معاملہ تھا؟ اصل وہ سرداری تھی جو انہیں ملی ہوئی تھی، حیثیت ملی ہوئی تھی، جو وہ تھی جو آڑے آئی ہے، مگر نہ یہ نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے کلام، اچھی طرح جانتے تھے. ماشاء آپ کو معلوم ہے کہ وہ واقعہ بھی موجود ہے کہ اس امت کا فرعون کون تھا؟ ابو جہل. تو ابو جہل کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اچھی طرح جانتا تھا. بلکہ سیرت صحابہ میں مولانا واقعہ لائے ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اور ابو جہل ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر ہمیں دعوت دی، لیکن ابو جہل نے آگے سے بائی سنائی، برا بلا کہا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے کر چلے گئے تو حضرت مغیرہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا، ابو جہل تم نے بڑی زیادتی کی ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں سچ ہے؟ یہ اس کے الفاظ نوٹ کیے ہیں انہوں نے، اس کا قول جو ہے وہ لکھا ہے. اس نے کہا، اللہ کی قسم انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. یہ اس کے الفاظ. تو اس نے کہا، پھر مانتے کیوں نہیں جب تمہیں پتا ہے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ ہے، مانتے کیوں نہیں؟ تھا وہ کفر پر بھی کھڑا، جو کفر پر رہا تو ڈٹ کر رہا ہے اور پورا پورا کھڑا رہا ہے، اس پر اس نے چھپایا نہیں اپنے آپ کو، منافقت نہیں کی. اس نے کہا، اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے سچے ہیں، اصل معاملہ یہ ہے ہم اور بنو ہاشم برابر کے سردار ہیں. وہی سردار نہیں ہے، ہم بھی سردار ہیں. یہ بنو ہاشم نے ہمیں کہا، ہمیں کعبے کی تولیہ دے دو، ہم نے کہا لے لو، کوئی بات نہیں. انہوں نے ہمیں کہا، ہمیں حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت دے دو، ہم نے کہا لے لو. آج کہتے ہیں ہمارا رسول مانو. رسول ماننے سے نیچے لگنا پڑتا ہے، سرداری نہیں رہتی، مقابلہ نہیں رہتا، برابری نہیں رہتی، شریکہ نہیں رہتا. پھر تو نیچے لگنا پڑتا ہے اس کی اطاعت، یہ مجھے منظور نہیں. یہ ہے جو اصل رکاوٹ بنتی ہے حق کو قبول کرنے میں، انسان کی انا نیت آڑے آتی ہے. وگرنہ اللہ تعالیٰ نے حق کو اس طرح واضح کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے اور اپنے کلام کے ذریعے کہ قیامت کے دن کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا پیش کرنے کے. صاف صاف قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے نا، رسلا مبشرین و منذرین، ہم رسولوں کو بھیجتے رہے ہیں بشارت دینے والے اور آگاہ کرنے والے بنا کر. لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد انسانوں کے پاس کوئی عذر نہ رہ جائے، کوئی حجت نہ رہ جائے قیامت کے دن پیش کرنے کے لیے. اس لیے ہم اپنے رسولوں کو بھیجتے رہے ہیں، اور اب ہر رسول جو ہے اس پیغام کو پہنچانے کا حق بھی ادا کرتا رہا، اور اس کی بنیاد پر وہ نظام بھی قائم کر کے گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا تھا. یہی حقیقت ہے. یہاں پر مجھے بیان کرتے ہوئے پھر وہ یاد آ جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جو ہم میں سے ہر شخص کو اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے. یہ کسی کو کہنے کی یا کسی کے بارے میں فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، خود انسان اپنا جائزہ لے لے. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا تکبر. اس پہ ایک صحابی کو فکر پڑ گیا، انہوں نے فوری پوچھ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی چاہتا ہے میرا لباس نیا ہو، میرے جوتے نئے ہوں، اچھے جوتے ہوں، کیا یہ اچھے کپڑے پہننے اور اچھا جوتا پہننا تکبر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہرگز نہیں. ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، وہ تو خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. وہ کہتا ہے میرے چلے رہو، تو کہتا ہے بہتر سے بہتر حالت میں رہو، کیونکہ وہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورت کو پسند بھی کرتا ہے. اور ویسے بھی سوچئے، یہ ساری چیزیں اللہ نے کن کے لیے پیدا کی ہیں؟ انسانوں کے لیے یا اپنے لیے؟ انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں. جو چیز بھی پیدا کی ہے وہ کہتا ہے برتو، انہیں استعمال کرو، انہیں کھاؤ، انہیں پہنو، تمہارے لیے پیدا کی، لیکن یہ پا کر کہیں اپے سے باہر نہ ہو جاؤ، اس کی بنیاد پر کہیں تکبر نہ آ جائے، تم بڑے نہ بن بیٹھو اس کی بنیاد پر. وہ گردہ ہمارے لیے پیدا کی اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ہمارے بتنے کے لیے. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ بھی زمین پر نظر آ رہا ہے، کہتا کھاؤ پہنو استعمال کرو، لیکن پا کر کہیں تمہارے اندر تکبر نہ آ جائے، اپے سے باہر نہ ہو جاؤ، کہیں جامع سے باہر نہ ہو جاؤ. یہ ہے سب معاملہ، اور یہی تکبر ہے جو انسان کو آ جاتا ہے ان چیزوں کو پا کر. پھر پوچھا گیا تکبر کیا ہے؟ فرمایا، باتر الحق و غمت الناس، حق سامنے آ جائے اور دل گواہی دے حق یہی ہے، سمجھ میں بھی آ جائے کہ حق تو یہی ہے، پھر بھی انسان اسے جھٹلا دے، اسے قبول نہ کرے، یہ ہے تکبر. دل گواہی دے رہا ہے، دماغ گواہی دے رہا ہے، جو کچھ بھی تقاضا بیان کیا گیا ہے اللہ کو ماننے کا وہ حق ہے. کیوں؟ اللہ کو ماننے کا تقاضا تو اس کے بندے بن کر زندگی گزارو. جب اسے مان لیا، تم نے اپنا مالک مان لیا، اپنا رب مان لیا، تو اس کے بندے بنو. وہ دن گواہی دیتا ہے بندگی کیا ہے، کیسے ادا ہونی چاہیے، کس طرح سے اس کے بندے بن کے رہنا چاہیے. حق سوادے ہو گیا ہے، اب پھر بھی اسے جو ہے قبول نہیں کر رہا، پھر بھی اسے جو ہے وہ جھٹلا رہا ہے. تو اب کون سی چیز رکاوٹ بنی ہے؟ یہ انانیت رکاوٹ بنتی ہے، یہ جھکنے پر نہیں آتا، یہ پابندی اختیار نہیں کرتا، یہ اڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی کبریائی پر آ جاتا ہے. اس تکبر اس کا نام یہ جو ہر شخص کو اپنے جائزہ لیتا رہنا چاہیے کہ کہیں یہ تو معاملہ نہیں ہے، سمجھ میں بھی آ گیا حق کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اور پھر بھی اڑا ہوا ہے اپنی انانیت پر، تو اسے ہی تو تکبر کہتے ہیں، اور کیا ہے. فرمایا، بطر الحق، حق کو جھٹلا دینا، حق جو ہے واضح بھی ہو گیا اور پھر جھٹلا رہا ہے، پھر اسے قبول نہیں کر رہا، اسے تو قبول کرتے. وغمت الناس، اور دوسرا پہلو ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا. کس بنیاد پر؟ کسی کنبے کی وجہ سے، قبیلے کی وجہ سے، کسی علاقے کی وجہ سے، کسی زبان کی وجہ سے، کسی رنگت کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑھیا سمجھنا اور دوسروں کو نیچے سمجھنا، گھٹیا سمجھنا، یہ بھی تکبر کی نشانی ہے. کیوں؟ اللہ نے ایک ہی پیدا کرنے والا ہے اور ایک ہی جوڑے سے سب کو پیدا کیا ہے، اس لیے پیدائشی طور پر کسی کنبے میں ہونے کی وجہ سے کوئی بڑھیا نہیں اور دوسرے میں ہونے کی وجہ سے کوئی گھٹیا نہیں. یہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پہ کتنا واضح کیا تھا کہ جتنی بھی عصبیت ہے میں پاؤں کے نیچے رون کر جا رہا ہوں. ان ربکم واحدن، لوگوں تمہارا رب بھی ایک ہے، وانا اباکم واحدن، اور تمہارا باپ بھی ایک ہے. اس لیے لا فضل للعربی علی العجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے کہ وہ یہاں پیدا ہو گیا ہے تو بڑھیا ہو گیا ہے اور وہ وہاں پیدا ہو گیا تو گھٹیا ہو گیا ہے، اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی کے گورے پر نہیں ہے، گورے کو کالے پر نہیں ہے. الا بتقوی فضیلت ہے. تو تقوی کی بنیاد پر ہے، کردار کی بنیاد پر ہے. تمہارا کردار جو ہے وہ ہے جو بڑائی کا ذریعہ بنتا ہے. پیدائشی طور پر کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، کس وجہ سے کسی کو گھٹیا جانے اور کسی کو بڑھیا جانے، یہ بھی تکبر کی نشانی. تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بینات دے کر بھیجتا رہا ہے، وہ واضح نشانیاں کہ تاکہ انسان پہچان لے یہ اللہ کے رسول ہیں اور حق کیا ہے، تاکہ قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے لیے عذر نہ رہے. وَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور اللہ ہر رسول کو دے کر بھیجتا رہا ہے کتاب اور میزان. یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ ہر رسول کو دے کر بھیجتا رہا ہے. ایک ہے کتاب، وہ کتاب جو ہے وہ آ کر بیان کرتی ہے اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، یہ کس نے پیدا کی ہے، کون چلا رہا ہے، اس کا مالک کون ہے، اس کا موجد کون ہے، اس کا سانے کون ہے، اب اس کا مالک کون ہے، کون چلا رہا ہے، کون ہے جو اس کی حکمرانی ہے اس پوری کائنات پر، اور کون ہے جو اس پوری کائنات کو اس نے پیدا کیا ہے اور اس وقت بھی حاکم ہے، اور یہ پوری کائنات ایک دن ختم ہونے والی ہے اور اس کے سامنے پیشی ہے، ہر شخص کو اس کے سامنے پیش ہو کر جواب دہی کرنی ہے کہ جس کو بھی اس نے پیدا کیا ہے وہ اس کے آگے جواب دے. یہ حقائق ہیں جو قرآن مجید بیان کرتا ہے، جو ہمارے ایمانیات پر مشتمل ہے، ایمان باللہ، ایمان برسالت اور ایمان بالآخرہ، یہی ایمانیات ہیں نا. تو یہی حقائق ہیں جو قرآن مجید نے بیان کی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کتاب کے ساتھ میزان بھی نازل کرتا رہا ہوں. یہ میزان کیا ہے؟ ترازو. اور ترازو نشانی ہے عدل کی. واللہ تعالیٰ ہر رسول کو ترازو بھی دے کر بھیجتا رہا ہے، اسے بھی نصب کرو، لوگوں کے درمیان عدل کا نظام بھی قائم کرو، برپا کرو. صرف کتاب پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں بھیجتا رہا کہ پڑھتے رہو اور ثواب لیتے رہو، اللہ اللہ خیر سے، نہیں، وہ اس لیے بھیجتا رہا کہ اس پر مبنی وہ نظام بھی قائم کرو عدل و قسط کا، کہ تاکہ ہر شخص کو اس کا حق مل سکے، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے اور کسی کے آگے کوئی رکاوٹ نہ رہے اپنی بندگی کا حق ادا کرنے. کیوں؟ اللہ نے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور نظام غلط ہو تو انسان پوری زندگی میں بندگی کر ہی نہیں سکتا. آج ہم اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں؟ کہاں سے انصاف لیں گے؟ کہاں سے اپنے معاملات طے کروائیں گے؟ کاروبار کیسے کریں گے؟ پورا نظام معیشت سود پر چل رہا ہے، چٹھے پر چل رہا ہے، حرام پر چل رہا ہے. پورا عدلیہ کا نظام ابھی تک وہی ہے جو انگریز دے کر گیا ہے، اور وہی جرمن لا جو ہے وہ ابھی تک جو ہے، رومن لا جو ہے ابھی تک نافذ ہے. وہاں کیسے آپ اللہ کی بندگی کا حق ادا کریں گے کہ اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے کروائیں گے؟ کیسے اپنی زندگی کو اس کے مطابق کر کے اپنا کاروبار چلا سکیں گے؟ کیونکہ وہ سود کے بغیر کہیں چلتا ہی نہیں، آگے بڑھتا ہی نہیں، اور خود حاکم بنے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو چھوڑ کر خود اختیار لیا ہوا ہے. پارلیمنٹ سو پر ہے، جو جی چاہے قانون بنا دے، وہ دیکھتی نہیں کہ اللہ کی شریعت کیا ہے اور کیا نہیں. یہ آپ کو معلوم ہے، آپ کی پارلیمنٹ نے وہ نساء کا بل، عورتوں کا بل پاس کیا نا کو کا، اور سارے اس کے خلاف کہتے جو ہے دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، لیکن پاس ہو گیا اور نافذ ہے. اور آج آپ کو معلوم ہے کہ وہ موت کی سزا کو بھی معطل کرنے پر جو ہے تلے ہوئے. اس لیے تین چار پانچ چار سال سے کسی کو موت کی سزا نہیں ہو رہی. کیوں؟ یہ تو وحشیانہ سزائیں ہیں، استغفر اللہ رب المقدس. اللہ تو کہتا ہے نہیں, جان کا بدلہ جان ہے. اللہ نے تو یہ نظام دیا اور ہم اسے جو ہے نعوذ باللہ وحشیانہ سزائیں قرار دے کے اسے ساکت کرنے پر جو ہے تلے ہوئے. تو یہ جان لیجئے اللہ کے رسول جو نظام بھی لے کر آتے رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظام قائم کیا پورے جزیرہ نما عرب پر, اللہ کی حاکمیت قائم کی ہے اور اپنے پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا اور تکمیل رسالت اور اتمام نعمت کا یہ تقاضا ہوا کہ اب اس کا حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا. یہ پورا پورا نظام دے دیا ہے زندگی کا, پورا دین دے دیا ہے, پورا نظام زندگی ہے, اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. اس لیے اب رسول کوئی نہیں بھیجیں گے, اب جن کے ساتھ پاس یہ پہنچ جائے ان کی ذمہ داری ہے اس پر خود بھی عمل کریں جو مانیں اور اسے دوسروں تک بھی پہنچانے کی ذمہ داری کریں. یہ ہے جو اس امت کے ذمہ لگایا گیا. صرف پڑھو پڑھاؤ نہیں, قرآن مجید کہتا ہے ہم نے یہ ذمہ داری لگائی ہے تمہاری, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد رکھا کرو جو اللہ نے تم پر فضل کیا ہے. تمہیں اسلام جیسی دولت دی ہے, تمہیں اپنے کلام سے نوازا ہے اور تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ, اور اللہ تعالیٰ کے اس عہد کو یاد رکھو جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں باندھ لیا. اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, جب تم نے کہہ دیا ہم نے سنا اور مانا. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عہد میں باندھ لیا ہے, اس سے وعدہ ہو گیا ہے, اس سے ایک عہد ہو گیا ہے, تم نے اسے مان لیا ہے, تو اب اس کا تقاضا پورا کرو. اور یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, اہل ایمان اب کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے عدل اور قسط کی گواہی دینے والے, اس نظام کی گواہی دینے والے بن کر زندگی گزارو. اللہ تعالیٰ نے وہ نظام بھی دے کر اپنے رسول کو بھیجا, صرف کتاب ہی دے کر نہیں بھیجی. اس کا تقاضا یہ ہے کہ اسے بھی قائم رکھو, اور اللہ کے رسول قائم کر کے دے کر گئے ہیں کہ اسے قائم رکھو, اس کو اسی طرح دنیا کے اندر جو ہے جاری رکھو. اور یہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا, اس لیے یہ سارے دینوں پر غالب ہونا چاہیے اور اس کی حکمرانی ہونی چاہیے. جو نہیں مانتے نہ مانے اپنی ذاتی زندگی میں, لیکن اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے, اللہ کی شریعت نافذ ہونی چاہیے. یہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق, وہ اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا دے کر کامل ترین ہدایت, ودین الحق اور حق دین دے کر بھیجا ہے, سچا دین دے کر بھیجا ہے, حق کا دین دے کر بھیجا. کس لیے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ اسے پورے نظام زندگی پر غالب کیا جائے, کوئی گوشہ اسے باہر نہ رہے, اجتماعی زندگی بھی اور انفرادی زندگی بھی اس کے تحت گزرے. اور یہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے اور ہر رسول کر کے گیا. اور آپ کو معلوم ہے یہ اتنا ضروری تھا کہ پہلی قوموں نے اگر رسولوں کے پیغام کو نہیں مانا, انہوں نے دعوت دی آؤ اللہ کی حکمرانی قائم کرو, اپنی سرداریاں چھوڑ کر اللہ کی شریعت کو نافذ کرو, اللہ کے احکام کو نافذ کرو, انہوں نے نہیں مانا. تو آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور ماننے والوں کو ہجرت کرواتے رہے اور پیچھے پوری پوری بستی کو نیست و نابود کر دیتے تھے. کیوں؟ ان کے ہوتے ہوئے اللہ کا نظام قائم نہیں ہو سکتا. اس نظام کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں تک کرتے رہے کہ پوری پوری بستی اور قوموں کو نیست و نابود کر دیتے رہے, تاکہ اللہ کا نظام قائم ہو اور لوگوں کے لیے نمونہ ہر رسول دے کر گیا, اس پر عمل پیرا ہو کے اس شریعت کو نافذ کر کے گیا ہے جو بھی رسول کیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے معجزے سے نہیں کروایا, بستی جو ہے اسے غرق کر کے یا نیست و نابود کر کے نہیں کروایا, بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں سے انسانی سطح پر ساری محنت کروا کے اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کیا, تاکہ بعد والوں کے لیے نمونہ رہ سکے کہ کس طرح اللہ کا دین قائم رکھنا ہے, اور نہیں ہے قائم تو کس طرح قائم کرنا ہے. یہ ہے جو نمونہ دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں. آپ نے بھی آپ معلوم ہے 13 سال تک مکے والوں کو دعوت دی آؤ اس سرداریاں چھوڑ کر اللہ کی حکمرانی کے تحت آ جاؤ, اللہ کی حکمران مان لو, اس کی شریعت پر نافذ ہو جو ہے عمل پیرا ہو جاؤ اور اس کی تحت اپنی زندگی گزارو، نہیں مانے تو اللہ نے اپنے رسول اور ماننے والوں کو ہجرت کروائی، جس طرح پہلے اللہ کے رسول جو ہیں ہجرت کرتے رہے، اللہ کرواتا رہا، لیکن پیچھے عذاب نہیں بھیجا، جس طرح پہلے جو ہے ہوتا رہا ہے وہ نہیں ہوا. کیوں؟ اگر یہاں بھی اللہ عذاب بھیج کر جو ہے اللہ کا دین غالب کر دیتا تو ہمارے لیے کوئی نمونہ نہ رہتا کہ کیسے کام کرنا ہے اللہ کے دین کا، اس کو نافذ کرنے کی محنت کیسے کرنی ہے اور اللہ کا دین قائم کیسے کرنا، ہمارے لیے کوئی نمونہ نہ ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا بلکہ اپنے رسول اور ماننے والوں سے جد و جہد کروائی. اچھا، آپ کو معلوم ہے مکی زندگی میں آ کر پھر کیا شروع ہوا؟ اس باطل کے ساتھ ٹکراؤ، اس باطل کو میدان میں کھینچا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو معلوم ہے دستے بھیجنے شروع کر دیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو دین ہوتا ہے، نظام زندگی، وہ ہوتا ہے جو رائج ہو. اور اس وقت عرب پر جو نظام زندگی رائج تھا وہ قریش کا تھا، ان کی حیثیت تھی کہ انہیں لوگ کی دینی رہنما مانتے تھے، اس لیے ان کا رخ کیا ہے، ان کے ساتھ ساری لڑائی کی ہے، ان کے ساتھ سارا جو ہے تصادم کیا ہے، اور ان کو زیر کر کے پہلے دین کو ختم کر کے اللہ کا دین قائم کیا. ماچے قریب والے کسی کنبے قبیلے پر چڑھائی نہیں کی ہے، مدینے کے پاس بھی تو قبیلے بستے تھے نا، کس پر چڑھائی نہیں کی ہے کہ وہ دین قبول کرو، دین اسلام آ گیا؟ نہیں، ان کے پاس گئے ہیں اگر تو جا کر ان سے معاہدے کیے تو دیکھو ہمارا اور قریش کا مقابلہ، تم اگر قریش کے حلیف ہو تو ہم قریب آئے ہیں تمہارے ہیں، تمہیں ہمارا حلیف بننا چاہیے، نہیں تو کم از کم تم جو ہے وہ انڈیفرنٹ ہو جاؤ، نہ ان کا ساتھ دو نہ ہمارا ساتھ. یہ ان کے ساتھ معاہدے کیے ہیں کہ تاکہ ادھر ان سے لڑائی ہو رہی ہو، پیچھے سے نہ کوئی حملہ کر دے اور پیچھے سے آ کر جو ہے وہ قابض نہ ہو جائے، ان سے معاہدے کیے ہیں. لیکن رخ کیا ہے مکہ والوں کا، کیوں؟ ان کا دین تھا جو پورے عرب پر آئے تھا، اور اس وقت تک کسی نے قبیلے نے آ کر جو ہے پورا اسلام قبول نہیں کیا جب تک کہ وہ قائم تھے. لیکن جب وہ مغلوب ہو گئے، فتح مکہ ہو گیا، تو پھر کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں پڑی، سارے قبیلوں نے آ کر اسلام قبول کر لیا. پتہ چل گیا پہلا دین جاتا رہا ہے اور دوسرا دین آ گیا ہے، اس کو آ کر ہر ایک نے قبول کر لیا. تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ پہلے جو ہے موجودوں سے کرواتا رہا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ماننے والوں کے ساتھ قربانیاں دے کر، جانوں کے نذرانے دے کر، اور انسانی سطح پر ساری تگودو کرا کے کروایا تاکہ بعد والوں کے لیے نمونہ رہ سکے کہ انہیں کام کیسے کرنا ہے. اور آج بھی ہمارے لیے وہی ہے نمونہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کیونکہ پہلے رسولوں میں تو کوئی ایسا نمونہ ہے ہی نہیں، کیونکہ وہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے جب بھی کیا ہے پوری پوری قوموں کو تباہ کر کے اللہ کا دین غالب کیا ہے، اللہ کے شریعت نافذ کیا اپنے رسول کے ذریعے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ پوری محنت انسانی سطح پر کروائی، آپ کو کوئی معجزہ نظر نہیں آئے، ساری محنت کی ہے یہاں پر جو ہے، اس لیے کہ بعد والوں کے لیے نمونہ دینا ہے. اب کوئی رسول نہیں آنا ہے، اب اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دین کو قائم رکھے اور اللہ کے گواہ بن کر اس دین کو جو ہے پوری زمین پر جو ہے نافذ کرے اور اس کی گواہی دے. یہ امت کی ذمہ داری لگائی گئی ہے. یہ تھا جو آپ نے سنا ہوگا آخری آیت کے حوالے سے کہ کس لیے جہاد کرو، کس لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، کیوں اس نے تمہیں سلیکٹ کر لیا ہے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہمارے رسول تم پر گواہ بن جائے اور پھر تم گواہ بن جاؤ باقی ساری انسانیت کے. یہ ہے وہ ذمہ داری کی جو اس امت کے ذمہ لگائی گئی اس کام کر کے اس دین کو. کیوں؟ اب یہ ایک شخص کے بس کا کام نہیں. ایک شخص تو اپنی قوم کو دعوت دے سکتا ہے، کیوں؟ ان کی زبان بولتا ہوگا، انہی میں رہتا ہے، ان کے ساتھ کوئی اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے. دوسری قوم کو پیغام پہنچانے کے لیے ان کی زبان میں پیغام پہنچایا جائے گا تو حق ادا ہوگا، وغیرہ نہیں ہو سکتا. تو ایک شخص کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ساری زبانیں اللہ انہیں سکھائے اور ساری جگہ پر جو ہے وسائل دے کے جا کر جو ہے اللہ کا دین کی جو ہے وہ تبلیغ کر سکیں اور لوگوں کو اس کا قائل کریں اور پھر اللہ کا دین غالب کیا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے امت کو ذمہ داری دے دی تاکہ اجتماعی طور پر یہ کام اب ساری دنیا میں کرنے کے لیے مل جل کر کام ہوگا. کوئی زبان سیکھے، کوئی سیکھے اور اللہ کے پیغام کو جہاں تک پہنچائے اور اللہ تعالیٰ کو پھر اکٹھے ہو کر وہ قوت پیدا کریں کہ لوگوں کو جو ہے دعوت دیں، آؤ اسلام قبول کرو، نہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ کا دین غالب کرنا جو ہے اس لیے امت کی ذمہ داری جو ہے لگائے گی کہ تمہیں اب قوام بن کر رہنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، قسط کے عدل و قسط کے گواہ بن کر تمہیں زندگی گزارنی ہے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں جو ہے سے نہ روک دے، تم عدل پر رہ کر زندگی نہ گزارو. یہ ہے جو فریضہ اس امت کے ذمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگا کر گئے، اور جس پر اس امت نے وہ فریضہ ادا کیا، دین اللہ کا غالب رہا ہے اور لوگ اس کے تحت زندگی گزارتے رہے ہیں. لیکن کوئی تین صدیاں ہو گئی ہیں کہ وہ دین جو ہے وہ مغلوب ہے، اب کہیں بھی اس کا کہیں بھی جو ہے غلبہ نہیں ہے. آج ہم اس تاغوت کے نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، اور اپنے دین کو ہم نے مذہب بنایا ہوا ہے. جیسے قرآن مجید دوسروں کو اجازت دیتا ہے کہ اگر دین اسلام قبول نہیں کرنا تو اپنے دین کو مذہب بنا دو، یعنی اپنا عقیدہ جو جی چاہے رکھو، اپنی عبادت جیسے جی چاہے کرو، اپنی رسومات جیسے جی چاہے ادا کرو، ہم کوئی حرج نہیں ہوں گے اس پہ، تم پر جو زبردستی نہیں تم سے منوائیں گے، لیکن قانون اللہ کا ہونا چاہیے جس کے تحت جو ہے زندگی گزارو، دستور اس کا نافذ ہونا چاہیے، حاکمیت اس کے تحت زندگی ہونی چاہیے. یہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ دین دے کر بھیجا، اور اسی کے لیے صحابہ پھر نکلے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو اس وقت کی مہذب دنیا پر غالب کیا ہے، اور کسی کو زبردستی نہیں منوایا، نہیں کہا نیچے ہو کر رو اور جزیہ دے کر زندگی گزارو، دین غالب ہوگا اللہ تعالیٰ کا، اس کی حاکمیت کے تحت تمہیں زندگی گزارنی پڑے گی. ہاں ہم انفرادی زندگی میں ہم تم پر جو ہے کوئی جبر نہیں کریں گے کہ تم لازم مانو، اور آج بھی اسی طرح ہے، یہ دین غالب ہونا چاہیے. ہاں کوئی نہیں مانتا نہ مانے، لیکن چھوٹا ہو کر ہے. یہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے اس امت کو جو ہے حکم دیا گیا تھا. وقاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اے مسلمانوں، عرب پر دین غالب ہو کر تمہاری ذمہ داری ختم نہیں ہو گئی کہ تم سمجھو ذمہ داری پوری ہو گئی ہے کہ اللہ کے رسول نے عرب پر دین کو غالب کر دیا ہے، نہیں، آگے بڑھ کے اس دین کو جو ہے دوسرے دینوں پر بھی غالب کرو. وقاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، تمہاری جنگ جاری رہنی چاہیے ان سے جو نہیں مانتے اللہ اور آخرت کو. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله، اور جو ان چیزوں کو حرام قرار نہیں دیتے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، ان سے جنگ کرو اور اللہ کے دین کو جو ہے اللہ کے شریعت کو نافذ کرو. ولا یدینون دین الحق، اور ان کو بھی جو اب اپنے دین کو چھوڑ کر دین حق قبول نہیں کرتے، ان پر بھی اللہ کے دین کو غالب کرو، ان کا بھی جنگ کر کے اللہ کے دین کو جو ہے نافذ کر دو. ہاں کون من الذین اوت الکتاب، جن کو ہم نے کتابیں دے رکھی، کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کا دین لے کر آئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کا دین لے کر آئے تھے. فرمایا اب ان دینوں کا ٹائم ختم ہو، اب یہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے چن لیا ہے، اب یہ دین غالب ہونا چاہیے. ہاں ان کو جن کو ہم نے کتابیں دی ہیں نہیں مانتے، من الذین اوت الکتاب، جن کو ہم نے کتابیں دی رکھی ہیں وہ نہیں مانتے. این یوت الجزیہ تین یدین وہم ساگرون، یہ دین قائم ہونا چاہیے، اپنے دین کو مذہب بنا لیں، اپنا عقیدہ جو جی چاہے رکھیں، زبردستی نہیں منوایا جائے گا، اپنی عبادت جیسے جی چاہے کریں، اپنی رسومات جیسے جی چاہے ادا کریں، لیکن قانون اللہ کا ہوگا اس کے تحت ہوگا، اور جزیہ دے کر چھوٹے ہو کر اس کے تابع ہو کر. یہ تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی اور اس دین کو کامل صورت میں دیا، اور آج بھی اسی طرح ہمارے پاس وہ موجود ہے، محفوظ ہے، لیکن ہم نے صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے رکھا ہوا. اللہ اللہ خیر سب، اس کی تنفیذ کہاں ہے؟ اس کو ہم قائم کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ خود اس پر عمل پیرا ہونے کو تیار ہے، اور نہ ہی اسے دنیا تک پہنچانے کو تیار. دنیا اپنے نظریات ہمیں پہنچا رہی ہے، ہم اپنے نظریات دنیا تک پہنچانے کا کوئی بندوبست ہم نے نہیں کیا کہ ہم اس کی دعوت بھی دنیا تک پہنچانے کی کریں. کیوں؟ جب تک خود عمل نہیں کریں گے کسی کو دعوت کہہ دیں، کسی کو آپ دعوت دیں گے آؤ اسلام لے آؤ، وہ کون سا کہے گا؟ کون سا اسلام؟ کہاں دکھا سکیں گے آپ اس کو کہ یہ اسلام ہے بھائی، تو اس کو تم قبول کر لو؟ نہیں، انہوں نے قائم کیا تھا اس لیے انہیں کہتے تھے آؤ بھائی اسلام قبول کرو. کیوں؟ نمونہ موجود تھا، کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کون سا اسلام ہم قبول کریں، وہ قائم کر کے اور لوگوں پر جو ہے اس کو رائج کر کے دکھا دیا تھا، اس لیے کسی کے پاس کوئی جواز نہیں تھا نہ ماننے کا، کہ نہیں مانتے تو آؤ پھر میدان میں آ جاؤ، نہیں تو اللہ کا دین غالب ہوگا، چھوٹے بن کر رہو، اپنے مذہب پر رہو، لیکن دین اللہ کا غالب ہوگا، مگر نہ پھر میدان میں آ جاؤ اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے. اللہ نے ہمیں دیا, ہم تو غالب کر کے رہیں گے اور اس کو نظام زندگی بنا کر رہیں گے. یہ ہے جو کیا ہے صحابہ نے, پھر بعد میں اس دین کو غالب کیا. آج وہ دین کہیں نہیں, آج ہم اس دین کو مذہب بنائے ہوئے, صرف نماز روزے تک اسے محدود کیا ہوا ہے, عقیدے تک. اس لیے وہ کر کے سمجھتے ہیں اللہ کے دین کا حق ادا ہو گیا, حالانکہ اوپر طاغوت جو ہے اس کی حکمرانی ہے, سارا نظام اس کا چل رہا ہے, غیر اللہ کا چل رہا ہے, احکام سارے اس کے ہیں جس کے تحت پوری زندگی گزر رہی ہے, اور اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے دین پر عمل پیرا نہیں. یہ مذہب کی جو ہے تصور ہے جو آج کل عیسائیوں نے ہمیں دیا ہے کہ یہ مذہب کا دائرہ, یہ مذہب اللہ نے دین دے کر بھیجا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین دے کر بھیجا, صرف مذہب دے کر نہیں بھیجا. اور دین اپنی پوری زندگی میں اپنا نفاذ چاہتا ہے, اپنا غلبہ چاہتا ہے, حکمرانی اس کی ہو. جب تک وہ نہیں ہے دین پر عمل پیرا نہیں. لیکن دین کبھی وعدوں سے غالب نہیں ہوا, دین ہمیشہ قوت سے آتا ہے. کیوں جن کے مفادات ہوتے ہیں, جو دین رائج کیے ہوتے ہیں, وہ یوں ہی نہیں چھوڑتے, وہ اپنی سرداریاں چھوڑنے پر نہیں آتے. اگر وعدوں سے ہو سکتا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا واعظ پیدا ہو سکتا. نہیں, آپ کی بھی بات سے نہیں مانے, انہیں بھی تلوار اٹھانی پڑی ہے ہاتھ میں, اور اس باطل کے ساتھ ٹکرانا پڑا ہے, اس کو غالب مغلوب کر کے پھر اللہ کا دین غالب کرنا پڑا ہے. تو آج بھی ویسے ہی ہوگا, مگر نہ دین کبھی غالب نہیں ہوگا جب تک کہ ہم بھی نہیں اٹھیں گے, ایک قوت نہیں بنیں گے, اور اپنی زندگی جو ہے اجتماعی نہیں گزاریں گے, ایک نظم کے تحت اپنی زندگی دیں گے اور قوت بنیں گے باطل کے ساتھ ٹکرانے کے لیے, تو اس وقت دین غالب ہوگا. مگر نہ وعدوں سے نہیں ہوگا, وعدوں سے کبھی دین غالب نہیں ہوا. دین جو رائج ہوتا ہے وہ چھوڑنے والے نہیں ہوتے, وہ اپنے مفادات کی قربانی دینے پر نہیں آتے, ان کے ساتھ ٹکرانا پڑتا ہے, جانوں کی قربانی دے کر پھر دین کو غالب کرنا پڑتا ہے, پھر دین کا رائج جو ہے وہ نفاذ ہوتا ہے. یوں ہی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی ہمیں ہمت دے, اس کے لیے بھی سینے کھولے, اور ہم سمجھیں کہ ہم دین پر عمل پیرا نہیں ہیں, مذہب پر عمل پیرا ہیں. اللہ نے دین دیا, مذہب نہیں دیا. اور دین کا تقاضا ہے کہ ہم اجتماعی زندگی اختیار کریں, کسی نظم میں آئیں, سموتاد کی بنیاد پر کوئی نظم قائم کر کے پھر باطل کے ساتھ ٹکرا کر جانوں کی قربانی دے کر اس دین کو غالب کرنے والے بن جائیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.